السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا بالکتاب المبین وانزل علینا القرآن بلسان عربی مبین وقص فیہ احسن القصص موعظۃ وذکرا للمتقین والصلاة والسلام علی الصادق الامین صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. الحمد لله، قصص القرآن میں انبیاء اقوام کے قصوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہماری نصیحت کے لیے قصص ذکر کیے ان میں کچھ نہ عاقبت اندیشوں نہ اہلوں کے بھی ہیں، کیونکہ وعدہ کے ساتھ وعید انسان کو گہری نصیحت کے ساتھ عبرت بھی دیتی ہے. ان میں سے ایک مثال قصہ قارون ہے. قرآن کریم میں قارون کا ذکر مجموعی طور پر 4 مرتبہ آیا ہے، 3 مختلف صورتوں میں اور 1 سورۃ القصص میں ایز اے قصہ مکمل تذکرہ. ان تمام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پکا ٹھکا کافر اور فرعون کا دست بازو تھا. بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، لیکن اپنی قوم کے خلاف فرعون کا ساتھی بنا ہوا تھا. جس طرح تمام ظالم بادشاہ کسی قوم پر ظلم و ستم کے لیے اسی قوم کے کسی آدمی کو پلانٹ کرتے ہیں، ہائر کر لیتے ہیں، دولت، عہدہ، مرتبہ، مال دے کر اعلی کار بناتے ہیں، انہیں کسی اے آئی ایجنسی کی، کسی سی سی ٹی وی کیمرا کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ ان کے لیے سیکورٹی اور ریکارڈنگ کا کام کرتا ہے. بعض نے کہا کہ اس نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا. قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کفر میں پکا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والوں میں فرعون کے ساتھ جن 2 آدمیوں کا نام لیا ہے، ان میں سے ایک قارون تھا. سورہ المؤمن میں آیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. کلیئرلی کافر. اسی طرح العنکبوت 39 ہے، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبجنات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. اور سورۃ القصص میں ریپیٹڈ ذکر آیا ہے، تو مجموعی طور پر 4 ٹائم ہے. اتنی ڈیٹیل سے اتنی بار ذکر کرنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے اندر ایسے رویوں اور تباہی کے عناصر کو ختم کرنا ہے. قصہ قارون صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ جدید معاشی نظام، سرمایہ دارانہ سوچ، علم پر غرور، میں سب جانتی ہوں اور اخلاقی زوال کی بدترین مثال ہے. یہ قصہ گواہی ہے کہ دولت اگر فساد، ظلم اور غرور کا ذریعہ بن جائے تو ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. قارون کی بیماری دولت نہ تھی بلکہ ایگو تھی. جب انسان اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ خود کو دیتا ہے، میرے ساتھ تو نہ ماں باپ تھے، نہ خاوند تھا، نہ کوئی اور، بلکہ میں نے جو بھی کیا اپنے زور بازو پہ کیا، اس میں وہ کمپیئر تو لوگوں سے کر رہا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ قارونی فکر کو اختیار کر لیتا ہے اور اپنے رب کی نعمت اور احسان کو بھی بھلا بیٹھتا ہے. نعمت کا شکر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے. قارون کا انجام دلیل ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غرور اور زمین میں فساد عظیم گناہ ہے، جس کا سبب اکثر دولت ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ فرعون قارون کو نہ ہونے نے نہیں بلکہ ہونے نے تباہ کیا. بیسیکلی دولت ہونا یہ غلط نہیں ہے، یہ قصہ ہمیں سمجھاتا ہے، بلکہ دولت میں شکر اور دولت کا حق ادا کرنا، یہ تقاضا زیادہ ہو جاتا ہے. جب انسان اس کو بھلا بیٹھتا ہے تو وہ خود کو ہلاک کرنے کا ذمہ دار بھی خود ہوتا ہے. اسی لیے اس میں جو ایک نقطہ آیا ہے وہ ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں اپنا حصہ نہیں بھلانا، مطلب دنیا کو آخرت کی کھیتی اور تجارت بنانا ہے، آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے. قارون میٹیریلزم کی علامت ہے. اس کا شکار یا اس میں مبتلا شخص خود کو پاورفل، سٹرانگ، مختار سمجھتا ہے. حقیقت میں وہ اپنے اس کمزور بیمار دل کا غلام ہوتا ہے جس پر حکومت وہ نہیں اس کی دولت کرتی ہے، یہ دولت کا پجاری اور اس کا غلام ہوتا ہے، حصول دولت کو کامیابی اور اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے، غریبوں کے حقوق نظر انداز کر دیتا ہے، سوسائٹی اور خاص طور پر اپنے سرکل میں اپنی دولت کے ذریعے سے راج کرتے ہوئے دوسروں کے بنیادی حقوق تک کو کچل دیتا ہے، زمین میں دولت کے ذریعے فساد پھیلاتا ہے، سمجھتا ہے کہ سب میرے پیسے سے ہو سکتا ہے، میں کام بھی کرا سکتا ہوں اور لوگوں کو بھی خرید سکتا ہوں، کیا ہے جو وہ پیسے سے نہیں ہوتا، پیسہ سب کچھ کرتا ہے، پیسہ خدا ہوتا ہے، یہ صرف اس کی نظر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سہ قارون میں دولت کے حوالے سے انسان کی نفسیات کو بدلنے کا، بہتر کرنے کا بہت سا سامان ہے اگر انسان سمجھنے والا ہو۔ مفسرین نے اس قصے کو مالیات اسلام یعنی اسلام کا دولت کا نظام، اخلاق، دعوت، تزکیہ نفس اور معاشرتی عدل کے بنیادی قرآنی نصوص میں شمار کیا ہے، اس میں اہم علمی، تربیتی اور دعوتی نکات ہیں۔ قصہ سورۃ القصص میں آیت 76 سے شروع ہوتا ہے اور مسلسل آیات ہیں، آیت بائی آیت دیکھتے ہیں اور اس سے نصیحت کا سامان لیتے ہیں۔ واللہ الموفق۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون موسى کے قوم سے تھا، بس اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھی۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا مت پھول، بے شک اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں رپیٹ کروں گی اس بات کو، یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف ایک شخص اور اس کا کردار تھا، بلکہ آج یہ کردار عام ہے اور بدقسمتی سے مسلمانوں کی سوچ بھی یوں ہی میٹیریلسٹک ہو چکی ہے۔ دولت کے ترازو میں خونی رشتے صرف تولے نہیں جاتے بلکہ بکتے ہیں، نتیجتاً گھر ٹوٹتے ہیں، صلہ رحمی ختم ہوتی ہے، قطع تعلقی زیادہ ہوتی ہے، احسان، حقوق، فرائض پامال ہوتے ہیں۔ وجہ دولت کے ترازو میں جو سب کو تولتے ہیں، جو بیٹا امیر ہے اس کی بیوی کی بھی عزت ہے، اس کے بچوں کے لیے بھی محبت ہے، کا اپوزٹ گھر کے نوکر بن کے رہ جاتے ہیں، اور وہ بیٹی بھی جو کسی مالدار گھرانے میں ہو اس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، اور خالی ہاتھ والوں کو تو دور کا سلام کر دیا جاتا ہے، وہ بھی بمشکل۔ سچ کہا کسی نے کہ انسان کو نہیں دولت کو سلام ہے، دولت مند شخص کے عیب چھپ جاتے ہیں، خواہ وہ بے نمازی جتنا پاپی ہو، مطلب سرکش۔ قارون بھی تو ایسے تھا، مالدار تھا، فبغا علیہم، اس نے انہی پر سرکشی کی۔ کتنے ہی کو دولت سرکش بنا دیتی ہے، جتنے بھی فساد ہوتے ہیں نا اکثر اس دولت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دولت کی وجہ سے اپنے ارد گرد والوں کا زیادہ احساس ہو، انسان حساس ہو، اس کا حق حصہ ادا ہو، آخرت کے لیے استعمال ہو۔ مگر فبغا علیہم قارون کی طرح اپنوں کے ہی خلاف بغاوت کے لیے استعمال کیا، اس سے بڑی سرکشی کیا ہوگی کہ وہ اپنی ہی قوم کے خلاف ایسے شخص کا دستے بازو بن گیا جو ان کے لڑکے بیٹے ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور انہیں بدترین سزائیں دیتا تھا، اور یہ اس سے دولت پانے کے لیے یا جو دولت کمائی تھی اسے اپنوں کے خلاف لگانے لگا۔ بھوکا ننگا بھی نہ تھا بلکہ دولت کا اتنا انبار تھا جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اس کے خزانے اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت تھی، اس پہ بھی وہ چابیاں بھاری ہوتی تھی۔ جسٹ امیجن کسی کے اے ٹی ایم کارڈ، بینک بیلنس اتنا ہو کہ اس کے لیے پوری ایک ٹیم ہو اور اس کے لیے بھی وہ مشکل ہو۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کو جو مال ملتا ہے وہ بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے، جس میں ان کی آزمائش اور حجت پوری کرنے کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس کو اٹھانے والی العصبہ، وہ جماعت جس کے نمبرز جس کی تعداد فکس نہ ہو، مطلب انلیمیٹڈ. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوه، یعنی ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے جن سے بھرے ہوئے کمروں کے تالوں کی چابیاں ایک قوت والی جماعت پر اٹھانے میں بھاری تھی. اندازہ لگائیں ان الفاظ کی وسعت کا. الکنوز مفاتح، لتنوء نو بھاری، العصبہ اولی القوہ ان سے اموال کا بہت زیادہ ہونا ثابت ہو رہا ہے. انسان کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے تو وہ ان پر پھول جاتا ہے، اس کی گفتگو، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، اس کے رنگ ڈھنگ، اس کی ایک ایک ادا سے جب کبر غرور ٹپکنے لگتا ہے تو تباہی پکی ہو جاتی ہے. یہی حال قارون کا ہوا. نیکوکار لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اللہ نے تجھے دولت دی، تو اپنے آپ میں رہ، اسے اللہ کی نافرمانی میں مت خرچ کر، پھول مت، اللہ پھول جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، یہ کیا کر رہا ہے، لگانا ہے تو اپنے فائدے میں لگا، الٹا نقصان کر رہا ہے. جن چیزوں سے تو خوش ہوتا ہے وہ خوشی کا سامان نہیں، جن چیزوں پر اتراتا ہے وہ خود فنا ہو جانے والی ہیں، فنا پر کیا اترانا. مگر دولت کے قیدی کو بھلا یہ کہاں سمجھ آتا ہے، اس کا حال تو وہ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ اندھے دے پیر تلے آیا بٹیرا، اون آنکھا میں لپی ہوئی شکاری ہے. دولت کو مل گئی اللہ کی آزمائش سے، اس نے کہا میں تو پیدائشی کاروباری تھا. پہلی نصیحت انہوں نے یہ کی کہ لا تفرح، اصل یہ فرح صرف خوشی نہیں ہے بلکہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جانا، یہ ہے تفرح. انہوں نے کہا لا تفرح، مت پھول. یہاں یہ بات یاد رہے کہ صرف خوش ہونے سے منع نہیں ہے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لا تفرح مت خوش ہو، اصل میں یہ وہ خوشی ہے کہ جس میں انسان حد سے بڑھ جائے، خوشیوں میں کھو جائے، بے قابو اور جوش و خروش میں مبتلا ہو جائے اور مسلسل عیش و عشرت تفریح کے پیچھے بھاگتا رہے. آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی پوری زندگی ایسی خوشیوں کی تلاش میں بھاگتے گزرتی ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کبھی ایک سرگرمی کبھی دوسری، آج ساحل سمندر کی سیر، اگلے ہفتے شادی، پھر پارٹی، پھر کوئی مووی، پھر کوئی تقریب، ہر بار یہی کہنا واہ کتنا زبردست تھا، پھر اگلی تفریح کی تلاش. یہی ہے لا تفرح، پوری زندگی لذت کے حصول میں مت لگاؤ. ایک پارٹی سے دوسری پارٹی، ایک دعوت سے دوسری دعوت، درمیان میں سانس لینے کی بھی فرصت نہیں. کچھ لوگوں کے لیے وہ چیز فلمیں ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد دوسری، اگلی اگلی پھر اگلی، اور کچھ لوگوں کے لیے وہ سپورٹس ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک، کبھی دیکھنے جا رہے ہیں تو کبھی انعقاد کرنے، کبھی لڑوانے تو کبھی مروانے، اور کبھی بے تحاشا اس پر پیسہ لگانے. وہ انہی چیزوں میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ زندگی کا مقصد یہی بن کے رہ جاتا ہے، اور اس سے چونکہ ان کو سرور ملتا ہے اس سرور سے منع کیا گیا ہے. بعض لوگوں کے لیے نا ہیلدی ایکٹیویٹیز مثلا ایکسرسائز، رننگ، سائیکلنگ، وہ اسی میں چونکہ ان کو سرور ملتا ہے اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ نمازوں تک سے غافل ہو جاتے ہیں اور گھر والوں سے بھی، حق داروں سے بھی. اس سے منع ہے کہ وہ فراغت کے لمحے کو عبادت میں، غور و خوض میں، آخرت میں لگائے نہیں رہے. ان کے لیے بس جو اہم ہے وہ تفریح، جوش، لطف کی تلاش. انہوں نے نصیحت کی کہ زندگی ان وقتی خوشیوں کا نام نہیں، لا تفرح. آخر کتنی چیزوں میں کب تک لذت پاؤ گے؟ کتنی شادیاں کرو گے؟ کتنے ایونٹس کرو گے؟ ایک دن احساس ہو جائے گا کہ یہ سب ایک جیسا ہے، پھر لذت بھی بے لذت ہو جائے گی، سب ایک جیسا لگے گا. وہی تصویریں، وہی ویڈیوز، وہی شور و غل، وہی موسیقی، وہی کھانا، وہی بے مقصد گفتگو، اور پھر دوبارہ سے وہی کچھ، اور پھر سوشل میڈیا پر اپنی خوشیوں کی تصویریں پوسٹ کرنا، دیکھو ہم کتنے خوش ہیں. لا تفرح میں یہ بھی شامل ہے، صرف یہ نہیں کہ خوشیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہنا، بلکہ اپنی خوشیوں کو اپلوڈ کرنا بھی کہ دیکھو ہم کتنے خوش ہیں. حالانکہ حقیقت میں اکثر یہ سب ایک مصنوعی بناوٹی تاثر ہوتا ہے، فیک ہوتا ہے. شادی پر جاتے ہوئے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی گروپ فوٹو کا یا سیلفی کا ٹائم ہو چہرے پہ مسکراہٹ سجا لیتے ہیں، ہیونگ گریٹ ٹائم، بہت اچھا وقت، حالانکہ اندر سے بالکل خوش نہیں ہوتے. یہ دوسروں کو اپنی خوشی، اپنی بہترین زندگی اور اپنی کامیابی دکھانے کی ایک مصنوعی آرٹیفیشل نمائش ہوتی ہے. یہ بھی منع ہے، آخر انسان مسلسل دوسروں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کرے کہ وہ بہت خوش ہے؟ اسی تناظر میں آگے ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، یعنی قارون اپنی پوری شان و شوکت اور زینت کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا۔ اب یہاں صرف یہ ٹریول ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا زندگی بھی تو فخرج علی قومہ فی زینتہ ہے، بلکہ اس میں تو علی قومی ہے نہیں، علی العالم ہے، دنیا کے سامنے۔ یہی وہ ذہنیت ہے جس سے قرآن خبردار کرتا ہے۔ آج ہماری امت میں بھی بہت سے چھوٹے قارون پیدا ہو گئے ہیں، وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی سوچ میں گزارتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اب کون سی تصویر یا ویڈیو پوسٹ کریں جس سے ان کی زندگی کو شاندار، پرتعجش اور قابل رشک سمجھا جائے۔ جب لوگ ایسی نمائش دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی وہی خواہش پیدا ہوتی ہے جو قارون کو دیکھ کر بعض لوگوں نے کی تھی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ سب کچھ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ قارون کون کون بن رہا ہے، یا کون ہے جو ویسے ہی کہہ رہے ہیں جو قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا، ہائے اس کی طرح لباس، اس کی طرح گاڑی، اس کی طرح زندگی، اس کی طرح سفر، اس کا لائف سٹائل، لگزری فونز۔ بہت سے لوگ اپنا زیادہ وقت دوسروں کی زندگیوں کو سوشل میڈیا پر دیکھنے سکرول کرتے کرتے پھر اپنی زندگی کا ایک خوبصورت مگر مصنوعی آرٹیفیشل عکس پیش کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ قرآن نے قارون کا واقعہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ انسان اس دھوکے میں نہ آ جائے۔ اللہ نے انسان کو صرف تفریح، صرف انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، وقتی لذتوں کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مقصد، امتحان اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے اس قصے کا نتیجہ، پیغام حاصل جو بیان کیا، زندگی کو صرف تفریح اور وقتی لذتوں تک محدود نہ کرو، زندگی کو با مقصد اور دوسروں کو فائدہ دینے میں گزارو۔ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں یا کروڑوں لوگوں کی زندگی بدل دیں، ہر انسان سے کوئی بہت بڑا امپیکٹ متوقع نہیں۔ اگر آپ صرف ایک انسان کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بن جائیں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی شخص کی مدد کر سکتے ہیں، کسی بچے کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں، اپنے خاندان کے کسی فرد کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کسی پریشان کو سہارا دے سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے لیے ضرور فائدہ مند بنیں۔ جب انسان اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے جینا شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک اعلیٰ پرپس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میں سے ہم کا سفر ہے جو اس قصے سے ملتا ہے۔ وہ میں سب کچھ ہوں، میں ہوں، اس میں زندگی گزار رہا تھا، جبکہ اس کو نصیحت کیا کی جا رہی تھی کہ ان چیزوں پر مت بھول، وابتغی فی ما آتاک اللہ، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں دوسروں کو بھی شامل کر، اور اسے اس دنیا سے آگے کی دنیا کا سامان پیدا کر۔ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر، اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ یہ دوسری نصیحت تھی جو انہوں نے کی۔ میں خود کو بھی اور آپ کو بھی یہی یاد دہانی دیتی ہوں کہ لائف از ٹو شارٹ، زندگی بہت بہت مختصر ہے، یہ دنیا چند لمحوں کی مہمان ہے، اور ایک دن ہم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس وقت جو کام آئے گا وہ وہی ہوگا جو رب کی راہ میں دیا ہوگا۔ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے پاس کیا ہے یا کتنا ہے، اہم یہ ہے کہ اسے اور اتنے کو آپ نے اپنی آخرت کی تجارت میں لگایا ہے، جنت کا گھر بنایا ہے، دنیا میں سے بس اپنا نصیب کے جتنا رکھا ہے۔ جو الفاظ ہیں نا اسے یاد رکھ لیں، نمبر ون لا تفرح، اسے شو آف میں، اسے اترانے میں، فخر و غرور میں نہیں لگانا۔ نمبر ٹو وابتغی فی ما آتاک اللہ الدار الآخرة، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانا۔ اللہ اللہ، یہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے، مسجد، مدرسہ میں سپورٹ، تجارت کر کے بھی، اور ایون کسی کے گھر کو تھوڑا آسرا سہارا دے کے بھی۔ دوسروں کی دنیا کی زندگی میں آسانی کرنا کہ اللہ آخرت کے گھر کی آسانی آپ کے نام کر دے، یہ ہے وابتغی فی ما آتاک اللہ الدار الآخرة۔ اور نمبر تھری ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ مت بھول۔ اس میں کئی پہلو ہیں، مثلاً اپنے جائز جوگا رکھنا، جتنا آپ کے بدن کو، آپ کے گھر کو، گھر والوں کو ضرورت ہے، اپنے لیے اتنا بچانا، سارا رب کی راہ میں نہ لگانا. اور دوسرا، نصیب انسان کا وہی ہے جو آخرت میں اسے ملے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو وہ ساتھ لے کے جا رہا ہے، یا وہ جو اس نے کھایا فنا کر دیا، پہنا پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دیا اور ذخیرہ بنا لیا. تو جو اس کے سوا ہے اس کا نصیب نہیں ہے. انسان کو حلال طیب کھانے میں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف نہ کنجوسی، عمدہ خوبصورت پہننے میں، خوبصورت مگر محدود، انلمیٹڈ نہیں کہ سٹور گھر بازار بنے پڑے ہیں. اس میں کفن دفن کی چیزیں بھی شامل ہیں، کیونکہ دنیا میں سے آدمی کے نصیب میں اس کا کفن بھی آتا ہے. جو دنیا سے جاتا ہے باقی سوائے نیکیوں کے کچھ نہیں جاتا. تو سب سے اہم جو دنیا میں سے نصیب وہی ہے، وہ جو ساتھ لے کے یعنی نیکیاں جاتا ہے، یا پھر وہ جو کھایا، جو پہنا، جو کفن کے جتنا نصیب ہوا، یہ ہے. وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اس میں یہ بات اہم ہے کہ احسان والا کام رکھیں، فرض سے بڑھ کے نفلی، اور وہ دل سے دیں، بوجھ سمجھ کے نہیں. احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. بس لوگ دیتے ہوئے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گویا احسان کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، حالانکہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی. اللہ کا احسان ہے کہ وہ آپ سے لے رہا ہے. اور سب سے اہم جو وعید کے ساتھ خبردار کر دینے والی نصیحت ہے نا، وہ یہ کہ اپنے مال کو زمین میں فساد کا ذریعہ مت بناؤ. کتنے ہی لوگ ہیں، ان کی پاور، ان کی دولت، ان کی اتھارٹی دوسروں کی زندگی اجیرن بنانے میں گزرتی اور لگتی ہے، صبح و شام انہی کاموں میں، کہ کیسے اس کو نیچے کیا جائے، کیسے اس کو ہٹایا جائے، کیسے اس کو مٹایا جائے. بلکہ دوسرے بھی نہیں، اپنے، ان کے گھر والے اپنے ان سے تنگ ہوتے ہیں، صرف اور صرف ان کے اختیارات، ان کے وسائل، ان کے مال کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جسے لوگ اس کے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے دور ہو جائیں، جس کی بد زبانی، فتنے اور شر کی وجہ سے لوگ اس کے پاس آنا، بیٹھنا، یا مجبور تو ہوں مگر ریلیکس نہ ہوں، صرف اس وجہ سے کہ اس کی اذیت سے ڈرتے ہوں. لہذا انسان کو اپنے وسائل کے ساتھ اپنے اخلاق کی وسعت کو بلند رکھنا چاہیے کہ لوگ اس کی صحبت میں، اس کی کمپنی میں سکون اور خیر محسوس کریں، نہ کہ اس کی برائی سے ڈر کر اس سے دور ہو جائیں، یا مجبوری میں ڈرتے ڈرتے ساتھ رہیں. ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اندر آنے کی، گھر میں آنے کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو، یہ اپنے قبیلے کا بہت ہی برا شخص ہے. پھر جب وہ آ بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آئے. جب وہ چلا گیا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب اس نے پہلے اجازت مانگی تھی تو آپ نے اس کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تھے، لیکن جب وہ سامنے آیا بیٹھا تو آپ اس سے بڑے اچھے سے پیش آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو نے مجھے کسی کے ساتھ کوئی بد زبانی، بدگو پایا؟ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جس سے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے کنارہ کشی کر لیں. جس چیز کا وہ حقدار تھا اس سے بچنے کے لیے میں نے اس طرح اس سے سلوک کیا. جہاں تک اس کے بارے میں وضاحت تھی تو میں نے اس لیے کیا تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھا بیٹھیں کہ اللہ کے نبی تو اس کے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آئے، لہذا پھر اس پر بلائنڈ ٹرسٹ شروع کر دیں. اس کی حقیقت میں نے بتا دی، لیکن میں اس کے ساتھ اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے اس طرح پیش آیا. تو جو لوگ ظاہر میں آپ کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں اگر کوئی اس کا مستحق نہیں اور وہ اس سے بچنے اور ڈرنے کے لیے، مفاد کے لیے ویسا سلوک کر رہے ہیں، تو وہ اس کے بدترین ہونے کے لیے کافی ہے. اور یہ معاملہ مدارات کی قبیل سے ہے، یہ مداہنت نہیں ہے. مداہنت وہ بٹرنگ یا چاپلوسی جو دین میں کی جائے، اور مدارات جو دنیا میں کی جائے. تو کسی کے شر سے بچنے کے لیے دنیا داری، یہ دکھلاوا کیا جا سکتا ہے، اور ایسا شخص جس کے لیے کیا جائے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے بظاہر اچھا سلوک کیا جائے، یہ اس شخص کے بدترین ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ایون اس کے فساد سے بچنے کے لیے لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ مجبور ہیں۔ اسی لیے جہاں یہ فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، آگے آیا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور فساد میں سب سے برا جو فساد ہے وہ دین میں فساد ہے، یعنی دین کے کاموں میں، دین داروں میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، رکاوٹیں ڈالنا، اور اسی طرح شرک اور بدعات کو فروغ دینا، یہ بدترین فساد ہے۔ قوم کے دانشمندوں نے قارون کو زمین میں فساد کی کوشش سے منع کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی سرکشی دیکھیں کہ اتنی خوبصورت اور اس کی فیوریبل، اس کی فیور میں دی گئی نصیحت پر آگے سے وہ کیسے جواب دیتا ہے، کتنا اتراتا ہے، کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو یہ ایک علم کی بنا پر دیا گیا، میری سینس، میرا نالج، میرا یہ جس کی وجہ سے سب ملا، میرے زور بازو، میری طاقت، میری محنت، میری کمائی، میرا سب۔ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کئی نسلیں جو طاقت پہ اتراتی تھیں ہلاک کر چکا، جو اس سے طاقت میں، تعداد میں زیادہ تھی۔ اولم يعلم ان اللہ قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، جب شامت اعمال ہلاکت آتی ہے تو مجرموں سے ان کا جرم نہیں پوچھا جاتا۔ اس سے بھی بڑھ کے اس نے مال و دولت پر اپنے کبر و غرور کے زبانی اظہار کو کافی نہ سمجھا، بلکہ لوگوں کے سامنے اور نمائش کرنے کے لیے بڑی سج دھج کے ساتھ باہر نکلا۔ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، رکیے، اپنے آپ سے پوچھئے کہیں ہم بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے سج دھج کے تو نہیں نکلتے، اندر چاہے جو بھی حالت ہوتی ہے، یہ دکھاوا کہ جس میں طہارت کا، نظافت کا، جمال کا اہتمام نہیں بلکہ دکھانے کا اہتمام ہے، یہ قارون کی سوچ اور انداز ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر رشک تو لوگ کرتے ہیں مگر انجام سے ڈرتے ہیں، یہی ہوا۔ ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے اسے دیکھا تو کہنے لگے اے کاش ہمارے لیے بھی اس جیسا ہوتا جو قارون کو دیا گیا، تو بڑے نصیب والا ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا پر گلیمر، لو، ریلیشن، لائف سٹائل، گاڑیاں، گھر، بینک بیلنس اور یہ سب مصنوعی چیزیں دیکھ کر جو سٹیٹس میں، پروفائل میں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ رش کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ویوز دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، انہیں سپورٹ دیتے ہیں، کاش ہمارے لیے بھی ہوتا، ہمیں بھی بتاؤ، یہ تو بڑے نصیب والا۔ یہ نصیب نہیں ہے، بلکہ جو علم والے ہوتے ہیں وہ اس کو نصیب نہیں، ہلاکت سمجھتے ہیں، بد نصیبی کہتے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیں، ایک طرف دنیا داروں کی سوچ، جنہوں نے یہ سب دیکھا تو کیا کہا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ آج زیادہ تر خواتین میں کسی اونچے گھر میں کسی کی بیٹی کی شادی کو اونچا نصیب یا بڑا نصیب سا جاتا ہے، بے شک وہ اندر سے جتنی بھی دکھ درد کا، ظلم کا شکار ہو، محرومیوں کو، جبر کو برداشت کر رہی ہو، بدسلوکی سہ رہی ہو، لیکن چونکہ وہ مالدار ہے تو اونچا گھرانہ ہے، جبکہ علم والے وہ اسے اونچا نہیں سمجھتے بلکہ نیچا سمجھتے ہیں، اسے نصیب نہیں کہتے بلکہ بد نصیبی کہتے ہیں۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اور اگر کوئی بیٹی اس جبر، ظلم، اس کو چھوڑ کے نکل کے دین کے رستے میں آ جائے. پتہ کیا کہتے ہیں, آسمان سے گری ہے بیچاری. بیچاری جس کو زندگی ملی, جس کو دین ملا, وہ بھلا آسمان سے کیسے گری؟ وہ تو آسمان کی طرف محو پرواز ہوئی. مگر سوچ سوچ کی بات ہے. ایک طرف دنیا داروں کی سوچ جو قارون سے جا ملتی ہے, دوسری طرف علم والوں کی سوچ جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے. ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا, افسوس تم پر, اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا. یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہوں. یہ مالدار گھرانے تو مل سکتے ہیں سبھی کو, بڑے بڑوں کو, دنیا والوں کو, مگر یہ چیز صرف صبر والوں کو ملتی ہے کہ جنہیں علم کی, ایمان کی اور عمل کی زندگی چاہیے ہو, یہ اصل میں نصیب ہے. ہوا کیا کہ ابھی لوگ ایسے حسرت کر رہے تھے اور کچھ لوگ دوسروں کو سمجھا رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالی نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. وہ جس سج دھج سے جا رہا تھا زیر زمین آ گیا. لفظ ہے خسف, دھنس جانا, جیسے زمین کا پھنسنا یا نرم ہونا مٹی کا اور کسی کا اندر دھنستے چلے جانا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, کچھ نہ بچا, وہ اس کا گھر سب زیر زمین, زمین میں دھنسا دیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا, پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی. کیونکہ ایسے وقت میں تو نیک اعمال ہی کام آتے ہیں, وہ نیکیاں جو رب کے لیے کی جاتی ہیں تو اللہ بچاتے ہیں, اور تو کوئی کام نہیں آ سکتا. تو وہ جو لشکر, لاؤ لشکر, مال و دولت جس پر رش کیا جا رہا تھا وہ تو اسے لے ڈوبا. وما کان من المنتصرین, اب وہی جو کل اس کی مثالیں دے رہے تھے, اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے, فوراً پناہ مانگنے لگے. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ کہہ رہے تھے, افسوس, ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے, اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا, ہمیں نہیں دیا احسان کیا, تو وہ ضرور ہمیں دھنسا دیتا کہ ہم بھی اسی کی مثالیں دے رہے تھے, وہی مانگ رہے تھے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے, کافر فلاح نہیں پاتے, کہ بے شک ان کے پاس اتنا مال ہو, بے شک جو بھی ہو, تو کچھ کام نہیں آتا, وہ نہیں بچ سکتے, فلاح نہیں پاتے. یہ ہے آخری گھر آخرت کا, کہ جہاں موت سے ہی نیکی کی کمائی کام آنا شروع ہو جاتی ہے, اور موت سے پہلے بھی نیکیاں انسان کو برے انجام سے بچاتی ہیں, اور اسی طرح آخرت میں بھی. اس واقعے کے بعد جو آیت ہے 83, وہ پورا اس کا خلاصہ ہے, سمری ہے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ آخری گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں. جس پوائنٹ پر میں نے زور دیا نا, اسے منع کیا گیا, لا تبغی الفساد فی الارض, مال سے فساد نہ مچاؤ, دوسروں کو گرانے میں, ہٹانے میں, مٹانے میں, ختم کرنے میں نہ لگاؤ, بلکہ کیا ہے کہ آج جیسی زندگی گزارو, بلکہ دوسروں کو ساتھ دینے میں, انہیں اڑنا سکھانے میں, ان کی زندگی آسان بنانے میں لگاؤ. جو آخرت کی کمائی کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی سرکشی, فساد یا اونچا ہونے کے لیے نہیں گزارتے. اللہ اللہ, یہ اس کا اپوزٹ ہے. لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا, جو نہ زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ کسی فساد کا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ مال کا زیادہ ہونا اللہ کے راضی ہونے کی یا کم ہونا اس کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول ہے، ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ تقسیم ہوتی ہے جس طرح مال کی تقسیم ہوتی ہے نا، ایسے ایمان کی بھی اخلاق کی بھی تقسیم ہوتی ہے۔ وان اللہ تعالی یعطی المال من احب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان الا من يحب۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول پر اس قصہ کو مکمل کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح اس نے تمہارے رزق تقسیم کیے ہیں، اور اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا، مگر ایمان اس کے سوا کسی کو نہیں دیتا جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ تو کون سا رزق چاہیے، ایمان کا، عمل صالح کا، یا پھر یہ کہ مال کا؟ مال معیار نہیں ہے، الا وہ مال کہ اللہ نے جس کو دیا ہو اور اسی کی راہ میں لگا دے تو اس سے وہ آخرت کما لے۔ اللهم اجعلنا من الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.